السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکی سینٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا ٹرائل جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے. ٹرمپ پر 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسانے کا الزام ہے. سابق صدر کے خلاف سینٹ میں ٹرائل شروع کرنے کی آئینی حیثیت پر منگل کو 4 گھنٹے تک بحث ہوئی. ایوانی نمائندگان کی پروسیکیوشن ٹیم کے 9 ارکان نے ٹرمپ کا مواخذہ کرنے کے حق میں دلائل دیے. ایوان کے ڈیموکریٹک ارکان نے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے سینٹ کو کانگریس پر حملے کی ایک ویڈیو بھی دکھائی. سابق صدر کے وکلا نے مقدمہ چلانے کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کیے. بعد ازاں ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری یا اسے مسترد کرنے کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس کے دوران 56 ارکان نے مواخذے کا ٹرائل جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 44 نے اس کی مخالفت کی. 100 ارکان پر مشتمل سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے ارکان کی تعداد 50-50 ہے. ٹرمپ کے مواخذے کی کاروائی جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دینے والوں میں ریپبلکن پارٹی کے 6 ارکان بھی شامل ہیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سینٹ میں اپنے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاری مواخذے کی کاروائی پر کہا ہے کہ ان کی توجہ اس ٹرائل پر نہیں بلکہ کورونا وائرس کے خاتمے پر ہوگی. منگل کو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ایک نشست کے دوران جب صحافیوں نے صدر بائیڈن سے سوال کیا کہ کیا وہ سینٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کاروائی ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اس پر بائیڈن کا کہنا تھا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر رہے. امریکی صدر نے کہا کہ ہم پہلے ہی کرونا وائرس کے باعث 4.5 لاکھ سے زیادہ اموات کا نقصان اٹھا چکے ہیں. اگر ہم نے فوری طور پر ٹھوس اقدامات نہ کیے تو اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. دوسری جانب امریکی میڈیا میں منگل کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینٹ میں ٹرائل کا معاملہ ہی موضوع بحث رہا. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے بھی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ صدر بائیڈن نہ ہی مواخذے کی کاروائی دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی وہ اس پر اظہار خیال کریں گے. اس وقت صدر کی تمام تر توجہ امریکی عوام کی ضروریات کے علاوہ لوگوں کو واپس کام پر لانے اور عالمی وبا سے نمٹنے پر ہے. میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ملکی احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. ان مظاہروں کو دبانے کے لیے فوج طاقت کا استعمال بڑھا رہی ہے. نیپیتھا شہر کے ایک ہسپتال میں مظاہرین کو طبی علاج فراہم کرنے والے ایک ڈاکٹر نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ کم سے کم 2 مظاہرین گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کے سر میں اور دوسرے کے سینے میں گولی لگی ہے. امریکہ نے منگل کے روز مظاہرین پر تشدد کی مذمت کی. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ میانمار کی فوج سے مسلسل اپیل کر رہا ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائے. اقوام متحدہ نے ایک بیان میں میانمار میں جاری صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل جمعے کے روز میانمار کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس کا انعقاد کر رہی ہے. متحدہ عرب امارات کے خلائی ادارے نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ اس کا تحقیقاتی خلائی مشن مریخ پر کامیابی سے پہنچ گیا ہے. متحدہ عرب امارات اب دنیا کا 5واں اور عرب ملک میں واحد ملک بن گیا ہے جو اس سرخ سیارے پر پہنچنے میں کامیاب رہا. کابل میں 3 بم دھماکوں کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ پولیس کے سربراہ سمیت 2 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ 5 کابل کے پولیس چیف محمد زئی کچی اور ایک محافظ حملے میں ہلاک ہوئے، جبکہ ایک پولیس اہلکار سمیت 4 افراد کابل کے ڈسٹرکٹ 4 کے علاقے بارکئی میں زخمی ہوئے. ابھی تک کسی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. پاکستان نے خشکی سے گھرے ہوئے ملک افغانستان کے ساتھ دہائیوں سے جاری راہداری تجارت کے معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے. پاکستانی کابینہ نے منگل کے روز اس معاہدے میں عبوری طور پر 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دی. پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اہداف کے حصول پر مبنی اپنی عمل درآمد رپورٹ عالمی ادارے کو بھیجوا دی ہے. اس رپورٹ پر 21 فروری سے پیرس میں شروع ہونے والے تنظیم کے پلینری اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی کارکردگی اطمینان بخش ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ امریکی سینٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا ٹرائل جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے. سابق صدر پر 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسانے کا الزام ہے. سابق صدر کے خلاف سینٹ میں ٹرائل شروع کرنے کی آئینی حیثیت پر منگل کے روز 4 گھنٹے تک بحث کی گئی. ایوان نمائندگان کی پروسیکیوشن ٹیم کے 9 ارکان نے ٹرمپ کا مواخذہ کرنے کے حق میں دلائل دیے. ایوان کے ڈیموکریٹک ارکان نے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے سینٹ کو کانگریس پر حملے کی ایک ویڈیو بھی دکھائی. بعد ازاں سابق صدر کے وکلا نے مقدمہ چلانے کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کیے. سابق صدر ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری یا اسے مسترد کرنے کے لیے ووٹنگ کرائی گئی, جس کے دوران 56 ارکان نے مواخذے کا ٹرائل جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دیا, جبکہ 44 نے اس کی مخالفت کی. 100 ارکان پر مشتمل سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے ارکان کی تعداد 50-50 ہے. ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دینے والوں میں ریپبلکن پارٹی کے 6 ارکان بھی شامل ہیں. اسد نذیر کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش کرتے ہیں.
ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹک پروسیکیوشن ٹیم کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی صدارت کے آخری ہفتوں میں ان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسری جانب ٹرمپ کی طرف سے پیش ہونے والے 2 وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ آئین میں تحریر ہے کہ مواخذے کو بطور آلہ صرف اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے جب صدر کو عہدے سے سبکدوش کرنا مقصود ہو. ان کے بقول ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 سالہ مدت مکمل ہو چکی ہے اور وہ اب ملک کے صدر نہیں ہیں, جبکہ 20 جنوری کو جو بائیڈن بھی اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں. مواخذے کی پروسیکیوشن ٹیم کے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے رکن جیمی راسکر نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا احتساب نہ ہوا تو مستقبل میں آنے والے صدور اپنی مدت صدارت کے آخری ایام میں کیے جانے والے غلط اقدامات پر نتائج کا سامنا کرنے سے مستثنا ہو جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جنہیں دوسری بار مواخذے کا سامنا ہے. اس مرتبہ ان کا مواخذہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب وہ منصب صدارت پر فائز نہیں ہیں. سینٹ میں مواخذے کی کامیابی کے لیے ایوان کے 2/3 اراکین کا اس کے حق میں رائے دینا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ 100 رکنی سینٹ کے کم از کم 67 ارکان کو مواخذے کی حمایت کرنا ہوگی, جو کہ خاصا مشکل نظر آتا ہے. تاہم سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی کوشش ہے کہ مواخذے کے لیے زیادہ سے زیادہ ریپبلکن ارکان کی حمایت حاصل کی جائے. سابق صدر کے وکلا کا اصرار رہا کہ اب ان کے موکل کا مواخذہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اب اپنے عہدے پر نہیں رہے بلکہ ایک عام شہری ہیں. ٹرمپ کے وکلا کا کہنا ہے کہ سابق صدر نے اپنے حامیوں کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے نہیں اکسایا تھا, بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ انتخابی نتائج بدلنے کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں. امریکی آئین کے تحت کیے جانے والے مواخذے کا بنیادی مقصد کسی سرکاری عہدیدار کو کسی جرم کی پاداش میں معزول کرنا ہوتا ہے. اسی لیے ریپبلکن پارٹی کے اراکین اور ٹرمپ کے وکلا کا یہ موقف رہا ہے کہ مواخذے کی یہ کارروائی غیر آئینی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب صدر کے منصب پر فائز نہیں ہے, لہذا انہیں عہدے سے ہٹانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری طرف ڈیموکریٹس اس معاملے پر ان آئینی ماہرین کی رائے کا حوالہ دیتے ہیں جن کے خیال میں کسی سابق عہدیدار کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے. ڈیموکریٹس کا یہ بھی موقف ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ اس لیے بھی آئینی ہے کیونکہ ایوان نمائندگان نے ان کے مواخذے کی منظوری اس وقت دی تھی جب وہ صدر تھے, اور اس مواخذے کی منظوری کے 7 دن بعد ان کے عہدے کی مدت ختم ہوئی تھی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سینٹ میں اپنے پیشو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاری مواخذے کی کارروائی پر کہا ہے کہ ان کی توجہ اس ٹرائل پر نہیں بلکہ کرونا وائرس کے خاتمے پر ہوگی۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ایک نشست کے دوران جب صحافیوں نے صدر بائیڈن سے سوال کیا کہ کیا وہ سینٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، جس پر بائیڈن کا کہنا تھا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر رہے۔ اسد حسن کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکی صدر نے کہا کہ ہم پہلے ہی کرونا وائرس کے 22.5 لاکھ سے زیادہ کا نقصان اٹھا چکے ہیں، اگر ہم نے فوری طور پر ٹھوس اقدامات نہ کیے تو اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے بچے بھوکے ہیں اور متعدد خاندانوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، ایسے تمام افراد مشکل میں ہیں جن کا ازالہ ان کے بقول میری ذمہ داری ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ سینٹ کا اپنا کام ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے کام کو اچھے انداز میں نبھائیں گے۔ ان کے بقول وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہیں گے۔ یاد رہے کہ 3 نومبر 2020 کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی تھی، تاہم سابق صدر ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے بائیڈن کی کامیابی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا میں منگل کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینٹ میں ٹرائل کا معاملہ ہی موضوع بحث رہا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے بھی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ صدر بائیڈن نہ ہی مواخذے کی کارروائی دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی وہ اس پر اظہار خیال کریں گے۔ جب صحافیوں نے جین ساکی سے سوال کیا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں ٹرائل شروع کرنا قانونی ہے یا اس کا مقصد کوئی خطرناک مثال قائم کرنا ہے، تو پریس سیکرٹری نے اس سوال کا براہ راست کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ جین ساکی نے کہا کہ صدر بائیڈن سینٹ میں جاری کارروائی کے نتائج کا انتظار کریں گے، لیکن اس وقت صدر کی تمام تر توجہ امریکی عوام کی ضروریات کے علاوہ لوگوں کو واپس کام پر لانے اور عالمی وبا سے نمٹنے پر ہے۔ یاد رہے کہ امریکی سینٹ نے منگل کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی جاری رکھنے کی منظوری دی تھی۔ اس سے قبل اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق الزامات پر سال 2019 میں بھی ٹرمپ کا مواخذہ کیا گیا تھا، لیکن امریکی سینٹ نے گزشتہ سال کے آغاز میں ہی انہیں الزامات سے بری کر دیا تھا۔
اور امریکہ کے اس سیاسی منظر نامے کے بعد آئیے میانمار کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بات کریں، جہاں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ملک گیر احتجاجی مظاہرے آج 5ویں روز میں داخل ہو گئے۔ ان مظاہروں کو دبانے کے لیے فوج طاقت کا استعمال بھی بڑھا رہی ہے۔ فوج مظاہرین کو منتشر کرنے کی غرض سے خبردار کرنے کے لیے گولیاں برسا رہی ہے اور ربڑ کی گولیوں اور واٹر کینز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ نپیٹو شہر کے ایک ہسپتال میں مظاہرین کو طبی علاج فراہم کرنے والے ایک ڈاکٹر نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ کم سے کم 2 مظاہرین گولیوں سے زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کے سر اور دوسرے کے سینے میں گولی لگی۔ امریکہ نے منگل کے روز مظاہرین پر تشدد کی مذمت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ میانمار کی فوج سے مسلسل اپیل کر رہا ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائے، جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بحال کرے، تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے اور مواصلاتی پابندیاں ختم ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کی مذمت کی ہے اور جمہوری طور پر منتخب ہونے والی حکومت کو اقتدار واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک بیان میں میانمار میں جاری صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ میانمار میں اقوام متحدہ کی رابطہ کار اولا المگرین نے فوج سے پرامن طور پر اکٹھا ہونے اور آزادی اظہار سمیت انسانی حقوق کا احترام کرنے کی اپیل کی۔ نیوزی لینڈ نے منگل کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے میانمار کے ساتھ ہر طرح کے اعلی سطحی فوجی اور سیاسی رابطے منقطع کر دیے ہیں اور میانمار کے سفر پر بھی مکمل پابندی عائد کی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے جمعے کے روز میانمار کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ میانمار میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں پیر کے روز سرکاری ملازمین، ریلوے کے ملازمین، اساتذہ اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے کارکن بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی دوسری بلند ترین پہاڑی کیٹو کو سر کرنے کی مہم کو ختم کر دیا گیا، جس کے بعد بیس کیمپ پر موجود تمام غیر ملکی کوہ پیما سکردو روانہ ہو گئے۔ دسمبر کے وسط میں تقریباً 18 ملکوں سے 60 کوہ پیماؤں نے موسم سرما میں کیٹو کو سر کرنے کے لیے کیٹو کے بیس کیمپ پر ڈیرے ڈالے تھے۔ مسلسل خراب موسم کی صورتحال کے پیش نظر مہم جو بیس کیمپ سے سکردو روانہ ہو گئے۔ الپائن کلب آف پاکستان کے مطابق آئندہ 7 روز تک موسم خراب رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے سرمائی مہم 2020-2021 کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم لاپتہ ہونے والے کوہ پیماؤں کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ پاکستانی آرمی کے ہیلی کاپٹروں کے علاوہ مقامی چوٹیاں سر کرنے والے کوہ پیما اور دیگر ماہرین کی جانب سے لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے سرچ اور ریسکیو مشن جاری ہے، لیکن تاحال تینوں کوہ پیماؤں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اگرچہ تینوں لاپتہ کوہ پیماؤں کے زندہ بچنے کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں ہوا، تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ 8,000 میٹر سے زائد کی بلندی پر کسی کا اتنے دنوں تک زندہ رہنا ناممکن ہے۔ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کے اہداف کے حصول پر مبنی اپنی عمل درآمد رپورٹ عالمی ادارے کو بھجوا دی ہے۔ اس رپورٹ پر 21 فروری سے پیرس میں شروع ہونے والے تنظیم کے پلینری اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ گزشتہ ماہ ایف اے ٹی ایف جوائنٹ گروپ کے ورچوئل اجلاس میں پاکستان پر زور دیا گیا تھا کہ فروری 2021 تک ایکشن پلان پر عمل درآمد کو مکمل کر لیا جائے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وزارت خزانہ حکام کے مطابق پاکستان نے 27 میں سے 21 اہداف پر عمل درآمد کی رپورٹ جمع کروائی ہے، جبکہ 6 اہداف میں پیش رفت کا طریقہ کار وضع کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق نیشنل سیونگ میں بایو میٹرک کی تصدیق کا طریقہ کار بنا لیا گیا ہے، جبکہ جائیداد کی خرید و فروخت کے ذریعے مشکوک لین دین کو روکنے کے لیے پراپرٹی ڈیلرز کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے پاکستان پوسٹ کے کھاتہ داروں کی تصدیق کا بھی طریقہ کار وضع کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کا پلینری اجلاس 21 سے 26 فروری تک تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پیرس میں ہوگا، جس میں پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے اسے گرے لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے ساتھ کافی عرصے سے جاری بات چیت کے نتیجے میں پاکستان نے دہشت گردوں کی مالی ترسیل کی روک تھام کے لیے نظام میں بڑی تبدیلیاں لائی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایف اے ٹی ایف کے آئندہ اجلاس میں پاکستان کے اقدامات کو سراہا جائے گا۔ دہشت گرد تنظیموں اور عالمی دہشت گرد افراد کے حوالے سے عدالتی کارروائی پر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اس حوالے سے تمام تر اقدامات لیتے ہوئے انہیں عدالتی نظام میں لے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کے حوالے سے اب عدالتوں نے فیصلے لینے ہیں اور عدالتی نظام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔
پولیٹیکل اینگل تو آ ہی جاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر ہندوستان اسی فیٹ ایف کا ممبر ہوگا تو اس کے جو کچھ آبزرویشنس ہیں وہ اپنی بائی لیٹرل ریلیشن شپ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، تو اس میں تو کوئی یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ لیکن ہوپ فلی آئی تھنک کہ پاکستان نے تو نیک نیتی سے جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا۔
معاشی امور کے ماہر کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے 2 مقاصد ہیں، ایک تو ملک سے دہشت گردی کے دروازے بند کروانا اور دوسرا معاشی طور پر محتاج رکھنا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومتی وزراء کے گرے لسٹ سے نکلنے کے دعوے اپنی جگہ، مگر یہاں سے جانے والی خبریں دنیا کو صحیح پیغام نہیں دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دعوے کرتے ہیں کہ یہ اقدامات لے لیے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں دہشت گردوں کا وجود برقرار ہے۔
اگر ہم دنیا میں ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہمارے دہشت گردی کے جو یہاں پر وہ تو صاف کرنا ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کرنا ہوگا کہ ہمیں فیٹ ایف کہہ رہا ہے، اس لیے کرنا ہوگا کہ ملک کی سلامتی اس پہ میسر ہے۔
یاد رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کو آئندہ اجلاس تک زیر نگرانی یعنی گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں عالمی تنظیم نے پاکستان کو فروری 2021 تک تمام سفارشات پر عمل کرنے کا وقت دیا تھا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ذہنی معذور سزائے موت کے قیدیوں کو پھانسی دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے مجرموں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرتے ہوئے ان کو پنجاب کے ذہنی امراض کے اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ایسے کیسوں میں مریضوں کی ذہنی حالت معلوم کرنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیے جائیں اور مجرم مریضوں کی حالت کو سمجھنے کے لیے سرکاری اہلکاروں کی مناسب تربیت کا بھی بندوبست کیا جائے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس منظور احمد ملک کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے ذہنی معذور سزائے موت کے قیدیوں کو پھانسی دینے کے خلاف اپیلوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے مجرمان امداد علی اور کنیز بی بی کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے۔ عدالت نے دونوں مجرموں کو لاہور میں واقع ذہنی امراض کے ہسپتال میں منتقل کرنے اور تیسرے مجرم غلام عباس کی سزائے موت کے خلاف اپیل صدر پاکستان کو دوبارہ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فیصلے کی روشنی میں ذہنی معذور افراد سے متعلق قوانین میں ترمیم کر کے اور ذہنی مریض قیدیوں سے متعلق جیل رولز میں بھی ترامیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیس کی سماعت کے بعد کنیزہ بی بی کے چچا زاد بھائی محمد منور نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دوران قید وہ اپنی چچا زاد بہن کو ملنے جایا کرتے تھے تو ایک دن انہیں اپنی کزن کی حرکتوں پر شک ہوا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنے وکیل سے کیا۔ سماعت کے بعد عدالتی معاون حیدر رسول مرزا نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ذہنی معذور افراد کی پھانسی سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ لینڈ مارک ہے۔ اس فیصلے میں قواعد طے کیے گئے ہیں کہ جو لوگ ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ قانون کے مطابق کیسے برتاؤ کیا جائے گا۔
اگر ایک ملزم اپنی ایک پلی لیتا ہے کہ اس موقع پہ میں کسی مینٹل ایلنس سے سفر کر رہا تھا، تو اس کو ثابت کرنا ہے قانون شہادت کے مطابق، اس میں ثابت کرنا ہے کہ وہ اس وقت اس ذہنی کیفیت میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے اس کو قانون ایک ایگزمپشن دے گا، جس کی وجہ سے جو جرم اس نے کیا ہے وہ جرم نہیں کہلائے گا۔
واضح رہے کنیزہ بی بی کو 2006 میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں شیزوفرینیا کی تشخیص ہوئی تھی، جبکہ امداد علی کے اہل خانہ کے مطابق مقدمے سے پہلے بھی امداد کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ تینوں قیدیوں کی قانونی نمائندگی جسٹس پروجیکٹ پاکستان کر رہا ہے۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سربراہ سارا بلال سمجھتی ہیں کہ عدالت عظمیٰ کا اس کیس میں فیصلہ عام ہی نہیں بلکہ مثالی اور تاریخی بھی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سارا بلال نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیتے ہوئے پورے قانون کو دیکھا ہے، قانون میں جو جو خامیاں موجود ہیں انہیں دور کر کے ذہنی بیمار مجرموں کو حقوق دیے گئے ہیں۔
ہمارے جو ادارے ہیں کرمنل جسٹس کے ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسی، پروسیکیوشن، ڈیفینس کاؤنسل اینڈ دا کورٹ، ان اداروں کو سائنس، میڈیکل سائنس اور قانون کے جو لیگل پیرامیٹرز ہیں اور سائیکائٹری وغیرہ کی جو مینٹل ایلنسز کے لیگل پیرامیٹرز ہیں وہ نہ سمجھ آئے تب تک وہ ان کے رائٹس کو پوری نہیں کر سکتی۔
واضح رہے امداد علی، کنیزہ بی بی اور غلام عباس کو قتل کے مقدمات میں موت کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں ہر سال 9 فروری کو ملک کے مختلف شہروں میں طلباء مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ مظاہرے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ بات سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم سے ہوتی ہوئی عام خبروں تک 2019 میں پہنچی، جب لاہور سمیت ملک کے بڑے شہروں میں طلباء، خصوصی طور پر بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے طلباء نے سڑکوں پر آ کر طلباء یونینز کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ اس سال اس پابندی کو لگے ہوئے 37 سال مکمل ہو گئے۔ طلباء، اساتذہ اور تجزیہ کار اس مسئلے کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں اسلام آباد سے گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں۔
پابندی 9 فروری ہی کو 1984 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد کئی جمہوری ادوار بھی آئے، لیکن طلبہ تنظیموں کی پابندی کیوں برقرار رہی؟ اس بارے میں صحافی اور سینئر تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ پابندی کا جواز تشدد بتایا جاتا تھا، سیاسی پارٹیوں کے سیاسی ونگز نے بھی مسائل پیدا کیے۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ اختلاف رائے کو دبانا تھا۔
کہ آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان میں پولیٹیکل نرسری گرو کریں، اسی لیے ٹریڈ یونینز بھی تباہ ہوئیں اور اسی لیے اسٹوڈنٹ یونینز بھی تباہ ہوئیں اور اسی وجہ سے جو ہے لوکل باڈی سسٹم بھی اپنی گرپ نہیں پا سکا، نہ پولیٹیکل پارٹیز میں، سیاسی جماعتیں بھی ذمہ دار ہیں بہت حد تک، لیکن اوور آل یہ جو سسٹم تھا طلبا یونین کا، اس میں اس سے گروتھ بہت ہو رہی تھی، اس سے لوگ سامنے آ رہے تھے، اس سے پولیٹکس میں ٹالرنس کی بھی بات ہوتی تھی، وائلنس اپنی جگہ ہے، لیکن جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اس میں کمپٹیشن کی ایک فضا ہوتی.
پابندی کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے حق میں آواز اٹھاتے استاد اور انسانی حقوق کے سرگرم رکن عمار علی جان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ یونینز پر لگی پابندیوں نے طلبہ کو بہت نقصان دیا ہے. عمار علی جان کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں اب ختم ہو کر رہیں گی.
جو 93 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ آپ ایک پرامن طریقے سے اس ساری چیز کو چلائیں جس طرح ساری دنیا میں چلتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر الیکشنز ہونے چاہیے, اور وہ بل جو ہے وہ بن رہا ہے, اس پہ نوجوان کام کر رہے ہیں, کچھ لیجسلیٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپوزیشن پارٹیز کے بھی, اور اس سال جو بڑی موبلائزیشن کا پلان ہے اسٹوڈنٹس کا فال کے اندر, وہ یہی ہے کہ ہم اس سنگل ایجنڈا پہ نکلیں, اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال اب کر دیا جائے.
2019 میں طلبہ یکجہتی مارچ میں نمایاں رہنے والی اس وقت کی طالب علم عروج اورنگزیب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ پلیٹ فارم سے اٹھنے والے مطالبات بالکل معقول تھے. طلبہ کو اپنے مسائل پر آواز اٹھانے کا حق دیا جانا چاہیے. عروج کا کہنا ہے کہ خواتین طلبہ کو موجودہ حالات میں کسی قسم کی کوئی نمائندگی حاصل نہیں, جو تشویشناک بات ہے.
ایسے سالوں سے عورتیں کیمپس پہ, طلبہ عورتیں جو لڑکیاں ہیں وہ اپنا کوئی مطلب یعنی کہ کوئی کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی.
طلبہ, اساتذہ یا پھر تجزیہ کار, سب کا یہی کہنا ہے کہ طلبہ یونینز پر پابندی سے نہ صرف تعلیمی اداروں اور طلبہ کو نقصان ہوا ہے بلکہ صحت مند سرگرمیوں کے فقدان نے ملکی سیاست پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں, جن کا واحد حل طلبہ تنظیموں کی مکمل بحالی ہے. گیتی آرانیز, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والے پاکستانی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک کے درجہ حرارت میں گزشتہ 74 سالوں میں 1 ڈگری کا اوسط اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ دوسری جانب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسز کے اخراج میں صرف 3 سال کے دوران بھی 20% اضافہ دیکھا گیا. حکومت کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے حکومت کا 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ کلیدی کردار ادا کرے گا, تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی اہم ترین وجوہات میں امیر ملکوں کی جانب سے زہریلی گیسز کا زیادہ اخراج ہے, جس کے اثرات پاکستان سمیت کئی ترقی پذیر ملکوں پر گہرے نظر آتے ہیں. اس رپورٹ کی تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
گلوبل کلائمیٹ چینج امپیکٹ سینٹر پاکستان کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک بننے سے لے کر اب تک پاکستان کے درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اسی طرح ملک میں سال 2015 سے 2018 تک گرین ہاؤس گیسز یعنی ماحول کے لیے نقصان دہ سمجھے جانے والی گیسز کے اخراج میں بھی 20% اضافہ دیکھا گیا. اس میں بڑی تعداد توانائی کے منصوبوں اور زرعی شعبے سے ایسی گیسز کا اخراج شامل ہے, تاہم عالمی معیار سے اب بھی ان گیسز کا اخراج 9% کم بتایا جاتا ہے. اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک سال 2012 تک ہر سال تقریباً 12,000 ہیکٹر رقبے پر جنگلات کا صفایا کیا جا رہا تھا, جس میں سب سے زیادہ تعداد 34% دریائی جنگلات تھے. تاہم اس رجحان میں 2018 تک کمی لائی گئی, لیکن اب بھی 8,000 ہیکٹر سالانہ کی رفتار سے جنگلات کا صفایا کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جہاں جنگلات کی کٹائی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہیں 10 ارب درخت لگانے کے صوبے سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
انشاءاللہ 2021 جون جولائی تک ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اپنا پہلا ارب پلانٹیشن کا پورا کر لیں, اور وہ انشاءاللہ ہمارا جس طرح ہم جا رہے ہیں سپیڈ کے اوپر, انشاءاللہ اس سال ہمارا پہلا ارب پورا ہوگا, اور اس کے بعد ہم 3.2 بلین 2023 تک پورا کر لیں گے. 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ جو ہے یہ صرف درخت لگانا نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری انوویشن ہم نے اسٹارٹ کی ہیں جو کہ اسی پروجیکٹ کے اندر آ رہی ہیں. ایک یہ کہ ہم نے اپنے پروٹیکٹڈ ایریاز اور نیچر ریزروز کو بڑھانا شروع کیا ہے.
پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے 10 ممالک کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات ملک کی زرعی پیداوار اور اس کے ساتھ گرمیوں کے موسم میں بڑھاؤ سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح ملک میں قحط کا دورانیہ بڑھ گیا, جبکہ بارشوں کا دورانیہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اربن فلڈنگ کے رجحان میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے. جامعہ کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز سے وابستہ ڈاکٹر معظم علی خان کا کہنا ہے کہ ان تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے درخت لگانے کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا حصول بھی اہم ہے, جس سے ماحول میں آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی.
پلانٹیشن تو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. اچھا, نہ صرف پلانٹیشن بلکہ اس کے اندر ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ کی ضرورت ضرورت ہے. پھر ہمیں یہ جو گرین ٹیکنالوجیز ہیں, سسٹینیبل ٹیکنالوجیز ہیں, رینیوبل انرجی ریسورسز ہیں, ان کی طرف جانا ہوگا. ہمارا جو انڈسٹریل پولوشن, آپ دیکھیے کراچی اور لاہور میں جن کا ایئر پولوشن انڈیکس میں دے ور آن دی ٹاپ, تو یہ دیٹ از مینلی بیکاز آف دی انڈسٹریل پولوشن اینڈ دی ایمیشن دیٹ آر کمنگ فرام ٹریفک اینڈ آل دیٹ.
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک میں واقع 27 گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور اس عمل سے شمالی علاقہ جات میں جھیلوں کی تعداد 3 سال میں 33 سے بڑھ کر 150 ہو گئی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے کیے جانے والی کوششوں کا اعتراف دنیا بھر میں تو کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے لیے عالمی سطح پر بھی کوششوں کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ترقی یافتہ ممالک جدید ٹیکنالوجی کے اصول کے ساتھ زہریلی گیس کے اخراج میں بھی نمایاں کمی کریں, جس سے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو زائل کیا جا سکے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان نے خشکی سے گھرے ہوئے ملک افغانستان کے ساتھ دہائیوں سے جاری راہداری تجارت کے معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی. پاکستانی کابینہ نے منگل کے روز اس معاہدے میں عبوری طور پر 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دی. اس سے پاکستان اور افغانستان کو معاہدے میں مجوزہ ترامیم پر بات چیت مکمل کرنے کے لیے وقت مل جائے گا. فروری 2010 میں طے پائے گئے راہداری تجارت کے اس معاہدے کے میعاد 11 فروری کو ختم ہو رہی ہے. افغانستان کے ایوان صنعت و تجارت نے اس معاہدے میں عارضی توسیع کا خیر مقدم کیا ہے. اس معاہدے کے ذریعے افغانستان کو بین الاقوامی تجارت کے لیے پاکستان کے زمینی اور سمندری راستوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ معاہدے سے افغانستان کو بھارت کے ساتھ تجارت کی سہولت بھی حاصل ہوتی ہے. دوسری جانب معاہدے کی روح سے پاکستان کو وسطی ایشیائی ممالک کی منڈیوں تک رسائی مل جاتی ہے. ادھر کابل میں 3 بم دھماکوں کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ پولیس کے سربراہ سمیت 2 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. وزارت داخلہ کے ترجمان طارق ارائی نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ 5 کابل کے پولیس چیف محمد زئی کیچی اور 1 محافظ حملے میں ہلاک ہوئے, جبکہ 1 پولیس اہلکار سمیت 4 افراد کابل کے ڈسٹرکٹ 4 کے علاقے بارہ کئی میں زخمی ہوئے. ابھی تک کسی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اور بھارت کی متعدد نجی تنظیموں نے سال 2021-22 کے لیے پیش کیے گئے بجٹ کو خواتین مخالف قرار دیا اور کہا کہ حکومت نے بجٹ بنانے کے دوران عورتوں کے مسائل کو نظر انداز کیا. ان کے مطابق خواتین کے تحفظ کے لیے مختص کیا گیا بجٹ انتہائی ناکافی ہے. اس کے علاوہ خواتین کے تحفظ کے لیے شروع کی جانے والی ہیلپ لائن, عورتوں کے تعلق سے حکومتی اہلکاروں میں حساسیت پیدا کرنے کے لیے قائم کیے جانے والے تربیتی مراکز اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے مراکز کے قیام سے متعلق بجٹ کو خرچ نہیں کیا گیا. 3 برسوں کے بجٹ کے ایک تجزیہ کے مطابق حکومت خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ہونے والے تشدد سے نمٹنے کے لیے سالانہ 30 روپے فی شخص خرچ کر رہی ہے. ایک سینئر تجزیہ کار نے ان الزامات کی تردید کی ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
ایک غیر سرکاری ادارے آکسفیم انڈیا نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ نئی دہلی میں ایک چلتی بس میں ایک 23 سالہ طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور قتل کے واقعہ کے بعد حکومت نے نربھیا کے نام سے جو فنڈ مقرر کیا تھا وہ ایک تو ناکافی ہے اور دوسرے اس کا استعمال بھی نہیں ہو رہا. یہ فنڈ خواتین کے خلاف جنسی تشدد کی روک تھام کے لیے قائم کیا گیا تھا. آکسفیم انڈیا کی سربراہ امیتا پٹرے کے مطابق حکومت سے یہ توقع تھی کہ وہ غذائی اور سماجی تحفظ اور خواتین کے خلاف تشدد کے انسداد کے لیے مزید بجٹ مختص کرے گی, مگر ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. رپورٹ کے مطابق بھارت میں ہر 15 منٹ پر ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے. آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمن ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ملک میں خواتین کے تحفظ کی صورتحال انتہائی ابتر ہے. عورتوں کے تحفظ سے متعلق تمام اسکیموں کے وفاق مشن شکتی کا بجٹ عورتوں سے متعلق دیگر اسکیموں سے 13% کم ہے. تنظیم کی جنرل سیکرٹری مریم دھاولے نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے خواتین مخالف بجٹ پیش کیا ہے.
ہمیں تو یہ کھلا کہنا ہے کہ یہ سرکار جو دلت ہے, مسلمان ہے, آدی واسی ہے اور عورتیں ہیں, ان کے اوپر جو حملے بڑھ رہے ہیں اس کو بڑھوتی دے رہی ہے, کیونکہ ان کو ایک منووادی وچار دھارا اس دیش میں لاگو کرنی ہے. ہمارے سمویدھان کو بدلنا ہے. سمویدھان نے جو دیا ہے سرکشا, اس سرکشا کو ختم کر کے جو اچھ ورنیا اچھ جاتی کے لوگ, ان کی جو ایک برہمن شاہی یا لادنا ہے ان کو, اس کے اندر عورتوں کا تو کوئی استھان نہیں ہے نا.
انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وبا کے دوران سب سے زیادہ خواتین متاثر ہوئی ہیں. ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور انہیں گھر چلانے چلانے کے لیے لوگوں سے قرض لینے پڑ رہے ہیں. خواتین کے خلاف تشدد میں بھی اضافہ ہوا ہے.
ہنسا جو اتنی بڑھ گئی ہے, اس کی بربرتا اتنی بڑھ گئی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کٹوتی کی ہے. ایک تو نربھیا فنڈ کا جو استعمال انہوں نے کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کر رہے ہیں, اور اب اس فنڈ کو بھی ڈائیورٹ کرنے کا پورا یوجنا اس بجٹ کے اندر بنا لیا.
ان کے مطابق یہ بجٹ بھارتی خواتین کی زندگی کو اور بھی ابتر بنا دے گا. حکمراں محاذ این ڈی اے سے وابستہ جماعت لوک جن شکتی پارٹی سے وابستہ ایک سینئر تجزیہ کار اجے کمار ان الزامات کی تردید کرتے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے خواتین کو فائدہ پہنچانے والی اسکیموں پر 28,600 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہے, جبکہ 14 مرکزی اسکیمیں ایسی ہیں جن سے براہ راست خواتین فائدہ اٹھاتی ہیں.
پچھلی سال اگر ہم نے وومن اسپیسیفک اسکیم مہیلا سشکتیکرن کے لیے 27,584 کروڑ روپے کا آوٹن کیا تھا, جو اس بجٹ میں بڑھا کر 28,600 کروڑ روپے ہے. نیشنل کمیشن آف وومن کو ہم نے پچھلے سال 25 کروڑ دیا تھا, جو اس بار 26 کروڑ ہے. جو ٹوٹل نیوٹریشن مشن ہم نے چلایا تھا پچھلے سال بجٹ میں 3,400 کروڑ کا آوٹن تھا, جو اس بار بڑھا کر کے 3,700 کروڑ کرنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے.
اجے کمار نے کہا کہ وزیر اعظم گرلز ہاسٹل اسکیم پر پچھلے سال کے 13 کروڑ کے بجٹ کو بڑھا کر 20 کروڑ, بچیوں کی ثانوی تعلیم کا بجٹ 87 کروڑ سے بڑھا کر 110 کروڑ, اور غیر منظم شعبے میں خواتین کے انشورنس کا بجٹ 17 کروڑ سے بڑھا کر 200 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے. انہوں نے نربھیا بجٹ کو دوسرے شعبوں میں منتقل کرنے کے الزام کی بھی تردید کی اور کہا کہ یہ حکومت خواتین کے مسائل کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکہ کے محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ شام میں تعینات امریکی فورسز کی توجہ دہشت گرد گروپ داعش کے بچے کچھ عناصر کے خلاف لڑائیوں پر مرکوز ہے اور وہ تیل کے کنوؤں کی حفاظت نہیں کر رہے, جیسا کہ اس سے قبل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے احکامات جاری کیے تھے. سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
پینٹاگون کے ایک ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایک امریکی فرم نے پچھلے سال شام کے شمالی حصے میں تیل کے شمال مشرقی میدانوں سے تیل نکالنے کے لیے کردوں سے معاہدہ کیا تھا. اس کا امریکی فوجیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ترجمان کربی نے کہا ہے کہ اس علاقے میں موجود 900 امریکی فوجی اہلکاروں اور کانٹریکٹرز کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کو معاونت فراہم کریں. ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف اس وقت استثناء حاصل ہے جب وہ موجودہ اختیار کے تحت عام شہریوں کی حفاظت کے لیے کارروائی کر رہے ہوں, جس سے امریکی فورسز کی تیل کے میدانوں کے گرد مسلسل موجودگی کی وضاحت ہو سکتی ہے. ترجمان نے اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا مشن وہاں داعش کو شکست دینے کی صلاحیت برقرار رکھنا ہے. یہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی سابق صدر ٹرمپ کی شام کی ایک اشرے کی خانہ جنگی سے متعلق پالیسی سے تبدیلی کی جانب اشارہ ہے. شام میں تیل کے مرکزی ذخائر ملک کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں امریکہ کے اتحادی کردش سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا اثر و رسوخ ہے اور ان کا انحصار تیل کی آمدنی پر ہے. سن 2019 میں شام اور عراق میں امریکہ اور اس کے اتحادی فورسز کی جانب سے داعش کی خلافت کے خاتمے کے بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ زیادہ تر امریکی فورسز ملک سے واپس بلا لی جائیں گی اور کچھ فوجی دستے وہاں تیل کی حفاظت کے لیے رہ جائیں گے. اس وقت امریکی عہدیداروں نے کہا تھا کہ وہاں کچھ فوجیوں کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ تیل کے کنویں انتہا پسندوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں. اس سے اگلے سال ایک امریکی آئل کمپنی ڈیلٹا کرسنٹ انرجی نے کردوں کے ساتھ تیل کی تلاش اور اسے نکالنے کا معاہدہ کر لیا تھا.
اور اب پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ چین کی کمپنی کین سائنو بایو کی ایک ڈوز والی ویکسین کے پاکستان میں ہونے والے ٹرائلز کے اعداد و شمار سے واضح ہوا ہے کہ یہ 74.8% مؤثر ہے, جبکہ شدید متاثرہ مریضوں کے لیے یہ 100% کارآمد ہے. ٹویٹر پر ایک بیان میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے مزید کہا کہ انڈیپینڈنٹ ڈیٹا مانیٹرنگ کمپنی یعنی IDMC نے اس ویکسین کے کسی مضر یا منفی اثرات کے حوالے سے رپورٹ نہیں کیا. ان کے مطابق ان ٹرائلز میں 30,000 افراد کو شامل کیا گیا تھا. برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکاک نے برطانوی اور آئرش باشندوں کے لیے سخت نئے سفری قوانین متعارف کروائے ہیں جو کووڈ 19 سے انتہائی متاثرہ مقامات سے سفر کرتے ہیں۔ منگل کے روز متعارف کرائے گئے قوانین کو توڑنے والوں کے لیے $13,000 سے زائد جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا بھی شامل ہے۔ ہینکاک نے پارلیمنٹ میں نئے قواعد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ قوانین پہلے سے موجود قواعد پر بنیاد پذیر ہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ بغیر اجازت بیرون ملک سفر کرنا پہلے ہی غیر قانونی ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ نئے قواعد جنوبی افریقہ جیسے انتہائی خطرے سے دو چار ملکوں سے برطانیہ آنے والے قانونی رہائش پذیر باشندوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی آمد کے بعد مخصوص ہوٹل کے کمرے میں سے 10 دن کے قیام کے لیے کرنتینہ پیکج کے $2,400 کی ادائیگی کریں، جو رہائش، ٹرانسپورٹ اور کووڈ ٹیسٹنگ پر اٹھنے والے اخراجات کے لیے ہے۔ ہینکاک نے کہا کہ ہوٹلوں میں کرنتینہ کی پابندی نہ کرنے والوں کے لیے تقریباً $7,000 کا جرمانہ ہوگا، جو بڑھ کر تقریباً $14,000 تک پہنچ سکتا ہے، اور انتہائی متاثر 33 ملکوں سے آنے والے ان افراد کو 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے جو یہ نہیں بتاتے کہ وہ ریڈ لسٹ ملکوں سے واپس ہوئے۔ ہینکاک نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ نیا پروگرام پیر سے شروع ہوگا اور اس سلسلے میں 16 ہوٹلوں سے اس پروگرام کے لیے معاہدہ کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیر کے روز تمام بین الاقوامی مسافروں کے لیے ایک نئی ٹیسٹنگ بھی شروع ہو جائے گی، جس کے تحت کرنتینہ کے دوران 2 ٹیسٹ درکار ہوں گے۔ وزیر صحت نے کہا کہ جو لوگ ان قوانین کی پامالی کرتے ہیں وہ ہم سب کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ مسافروں کو لانے اور لے جانے والوں کی یہ قانونی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مسافروں نے سفر کرنے سے پہلے ان نئے انتظامات کے لیے دستخط کر دیے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو جرمانہ عائد ہوگا۔ اور کرونا کے بعد آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی قانون سازوں نے عالمی آزادی صحافت اور صحافیوں کے تحفظ کو فروغ دینے کے لیے 2 بل پیش کیے ہیں۔ سینٹ میں متعارف کرائے گئے دا گلوبل پریس فریڈم نامی بل کے تحت آزادی رائے کے لیے سفارتکاری کی نئی پوزیشن قائم کی جائے گی۔ وزارت خارجہ کے افسروں کو میڈیا کی آزادی کے لیے فروغ اور بیرونی دنیا میں صحافیوں کے تحفظ کے معاملات پر تربیت دی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سمن خان۔
یہ بل دونوں پارٹیوں کی ایک مشترکہ کاوش ہے، جسے ہوائی سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ برائن شارٹس اور انڈیانا ریاست سے تعلق رکھنے والے ریپبلیکن ٹاڈ ینگ نے پیش کیا۔ دوسرے بل کا نام سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے دی واشنگٹن پوسٹ کے مقتول صحافی جمال خشوگی سے منسوب کیا گیا ہے۔ جمال خشوگی پریس فریڈم اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کو منیسوٹا ریاست کی ڈیموکریٹ ایمی کلوبوچار اور کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے قانون ساز اور سینٹ کی بیرونی امور کی کمیٹی کے رکن ایڈم شف نے پیش کیا۔ اس بل کا مقصد صحافیوں کو ہدف بنانے والوں کا احتساب کرنا ہے۔ ایک بیان میں کانگریس کے رکن ایڈم شف نے کہا کہ ان کا بل امریکہ اور باہر کی دنیا میں آزاد صحافت کو قائم رکھنے کے عزم کا اظہار ہے، اور اس بل سے امریکی محکمہ خارجہ کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اس مسئلے پر دنیا سے سفارتکاری کی سطح پر بات چیت کرے۔ آزادی صحافت کی علمبردار تنظیموں نے اس بل کو پرجوش انداز میں سراہا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم کے سیکرٹری جنرل کرسٹوفر ڈی لائر نے بل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جب پریس کو خاموش کر دیا جاتا ہے تو بدعنوانی، تشدد، عدم مساوات اور اختیارات کے غلط استعمال جیسے مسائل کسی کے نوٹس میں آئے بغیر جاری رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون سازی سے اب امریکی حکومت کو اضافی ذرائع دستیاب ہوں گے، جن کے استعمال سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ امریکی حکام آزادی رائے اور صحافیوں کے تحفظ کو خاص طور پر ایسی جگہوں پر فروغ دے سکیں گے جو صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ہیں اور جہاں انہیں تنازعات کا سامنا ہے۔ فریڈم ہاؤس نامی تنظیم کی ڈائریکٹر اینی بوائجن نے کہا کہ ان کی تنظیم دی گلوبل پریس فریڈم ایکٹ کی حمایت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے۔ آزادی صحافت کے لیے خصوصی سفیر کی تقرری سے اس معاملے کو زیادہ توجہ ملے گی، اور محکمہ خارجہ کو اس اہم کام کی انجام دہی کے لیے ایک مرکزی نقطہ دستیاب ہوگا۔ کانگریس نے 10 سال قبل ایک ایسا ہی قانون بنایا تھا جس کا نام سن 2002 میں پاکستان میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں اغوا کے بعد قتل کیے گئے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس بل نے محکمہ خارجہ کو پابند کیا کہ وہ آزادی رائے کے خلاف پابندیوں کے متعلق معلومات جمع کریں اور انہیں ہر سال شائع ہونے والی انسانی حقوق کی رپورٹ میں شامل کریں۔ صدر جو بائیڈن نے خارجہ پالیسی پر اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آزاد پریس جمہوریت کی صحت کے لیے لازم ہے۔ عالمی پریس کی آزادی کی فہرست میں امریکہ 2020 میں دنیا کے 180 ممالک میں 45ویں نمبر پر تھا۔
اور امریکی حکام نے کہا ہے کہ منیسوٹا کے ایک ہیلتھ کلینک پر کیے گئے حملے میں 5 افراد کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک 67 سالہ مقامی شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا ارادہ ہے کہ ویکی لیکس کے فاؤنڈر جولین اسانج کو امریکہ میں ہیکنگ کی سازش کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے برطانیہ سے اس کی امریکہ حوالگی کے لیے کہا جائے۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان مارک ریمونڈی نے منگل کے روز کہا کہ امریکی حکومت برطانیہ کے ایک جج کی گزشتہ ماہ کی اس رولنگ کو چیلنج کرتی رہے گی کہ جولین اسانج کے خودکشی کر لینے کے خطرے کے پیش نظر اسے امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے۔ اور متحدہ عرب امارات یو اے ای کے خلائی ادارے نے منگل کو اعلان کیا کہ اس کا تحقیقاتی خلائی مشن کامیابی سے مریخ پر پہنچ گیا۔ یو اے ای اسپیس سینٹر دبئی میں گراؤنڈ کنٹرولرز اس وقت خوشی سے اچھل پڑے اور پرجوش انداز میں تالیاں بھی بچانے لگے جب یہ خبر پہنچی کہ خلائی مشن زمین سے روانگی کے 7 ماہ بعد کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ اسد حسن تفصیل بتاتے ہیں۔
3 کروڑ میل کا سفر طے کرنے کے بعد اس خلائی جہاز نے مریخ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا ہے۔ امارات کا یہ خلائی مشن مریخ کے ماحول سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے مریخ مشن کو ہوپ یعنی امید کا نام دیا ہے۔ اس مشن کے مریخ پر پہنچنے کی اطلاع اماراتی حکومت کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے دی گئی۔ ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ کامیابی مل گئی ہے اور ہوپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ مریخ کے مدار میں پہنچنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات اب دنیا کا 5واں اور عرب ممالک میں وہ واحد ملک بن گیا ہے جو اس سرخ سیارے پر پہنچنے میں کامیاب رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 3 سائنسی آلات کے ساتھ یہ سیٹلائٹ مریخ کے ماحول کی اپنی پہلی مکمل تصویر بھجوائے گا۔ یہ آلات پورے سیزن اور روزانہ تبدیلیوں سے متعلق بھی مختلف مقامات سے ڈیٹا حاصل کریں گے۔ خلائی مشن کی اس دوڑ میں امریکہ اور چین کے خلائی جہاز بھی متحدہ عرب امارات کے خلائی جہاز کے پیچھے پیچھے مریخ کی جانب محو سفر ہیں جو آئندہ چند روز میں مریخ کے مدار میں پہنچیں گے۔ چین کا روور کومبو نامی خلائی جہاز آئندہ 24 گھنٹوں میں مریخ کے مدار میں داخل ہوگا، جبکہ امریکی خلائی ادارے ناسا کا جہاز اس کے تقریباً 1 ہفتے بعد 18 فروری کو مریخ پہنچے گا۔ امریکی خلائی جہاز مریخ سے پتھر اور نمونے جمع کر کے زمین کی طرف واپسی کا سفر شروع کرے گا، جبکہ چین کی یہ خلائی گاڑی مریخ کی سطح پر اترنے کی کوشش بھی کرے گی۔ امریکی خلائی مشن کا مقصد مریخ سے پتھر زمین پر لا کر ان کا تجزیہ کرنا ہے کہ آیا وہاں کبھی زندگی کا وجود رہا ہے یا نہیں۔
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں ہیلتھ کیئر ورکرز کو چین سے ملنے والی سائنو فارم ویکسین دینے کا آغاز ہو گیا ہے، ہمارے ساتھی شہناز عزیز کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم نے بتایا کہ جلد ہی چین سے ایک اور ویکسین ملنا شروع ہوگی، جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے بوسٹر ڈوز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تفصیل سنتے ہیں اس انٹرویو میں۔
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بات کرنے کا۔ تو سب سے پہلے تو یہی پوچھوں گی کہ اس وقت پاکستان میں جو ویکسین دینے کا آغاز ہوا ہے، کون سی مزید ویکسین آئیں گی پاکستان میں؟
میرا خیال ہے اب نیکسٹ ون ان لائن از کینسینو، اور پھر ایسٹرا زینیکا، اور پھر سپٹنک 5۔ سم آف دیم ہیو بین آلریڈی رجسٹرڈ۔ سینو جو ہے نا جی، وہ کل ہوپفلی ہمارے جو انٹرم ریلیز ہے ریزلٹس آ جائے گی کینسینو کا، تو اس کے بعد یہ رجسٹریشن اسی لیے رکی ہوئی ہے کہ کیونکہ جو ٹرائل ہم کر رہے تھے فیز 3 ٹرائل، ان کے ریزلٹ آنے والے رہ گئے تھے، ادروائز تو وہ ساری فارمیلٹیز پوری ہوئی ہوئی تھی۔ کل ہم انٹرم ریلیز دے دیں گے تو ایک آدھے دن میں وہ ہو جائے گا، رجسٹر ہو جائے گی، اور دی شپمنٹ از ریڈی ٹو کم، سو وی ول بی گیٹنگ کینسینو پروبیبلی ود ان دس ویک کمنگ۔ اینڈ دین سپٹنک 5 از آلریڈی رجسٹرڈ، ایسٹرازینیکا از آلریڈی رجسٹرڈ، تو آئی ایم شیور کہ ان اباؤٹ 2 to 3 weeks دیر ول بی ایٹ لیسٹ 6 ویکسینز وچ ول بی اویلیبل ٹو پاکستانی پاپولیشن۔
یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جو 60 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں انہیں پہلے ویکسین دینے کا شروع کیا گیا ہے، تو لیکن دنیا بھر میں تو 60 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو دی جا رہی ہے پہلے ویکسین۔
نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، جو شروع کیا گیا ہے وہ صرف ہیلتھ کیئر ورکرز کو شروع کیا گیا، تو ہیلتھ کیئر ورکر جو ایکٹیو ورکر ہیں وہ تو وہی ہیں نا جو 50 یا 60 سال کی پہلی عمر کے ہیں، ورنہ تو گورنمنٹ سے ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تو گورنمنٹ سروینٹس کو ہی اویلیبل ہے، ایون ہیلتھ کیئر ورکرز کے بھی جو گورنمنٹ میں امپلائڈ ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی نہیں۔ تو دس از not true ke wo sirf 50 ya 60 saal ki umar se zyada anybody will be able to get it. Dekhiye is waqt to government ko donation jo aayi hai unhone donation ke liye apni tarjeeh
to doctor kis qeemat pe dastiyab hogi aam aadmi ko ye agar ye import ki jaye
abhi to mujhe nahi pata ki ye lekin itni mera nahi khayal ye $2 to $3 mein hogi ek dose obviously ye cancino ki ek hi dose hai lifetime aur uski do dose hain sinopharm ki. It will depend upon the vaccine, which vaccine are we talking. Abhi ek aur vaccine ki hum trial kar rahe hain. Anhui ki ek vaccine hai Chinese. To unke hum trial shuru kar rahe hain is hafte se. To uske 3 doses hain. There are 3 doses. So different vaccines have different dose schedule. Lekin CanSino ka ek hi hai, single dose hai.
To Dr. Covax ke through kaun si vaccines aa rahi hain Pakistan mein?
Covax ke through dekhen jo bhi aayegi wo to abhi Covax ki jo consortium hai usne decide karna hai ki unhone kaun si third world ya developing world ko deni hai, but possibly wo sari hi aayengi wo jo bhi jahan pe bhi unko capacity milegi wo idhar Covax mein. Consortium ka maqsad ye tha to support the developing world ya third world.
Aur waise covid ki kya surat hai is waqt Pakistan mein?
Covid abhi hai ji, to Covax is waqt I think plateau ho gaya hai aur is waqt flat hai curve. So hopefully it will start coming down, not because of vaccination as yet, because vaccination ka to effect kam as kam we'll be seeing in about 3 months time. Lekin overall I think with the changing weather and with everything it will improve things.
Bahut bahut shukriya doctor, thank you so much.
Thank you ji.
तो समीन ये थे लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो बात कर रहे थे पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल और मुस्तकबिल में दस्तयाब होने वाली मुख्तलिफ वैक्सीन्स के बारे में. शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
कोरोना वायरस की नई इकसाम ने इसके खिलाफ वैक्सीन की अफादियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बरतानिया में सामने आने वाली किस्म अब तक 55 मुल्कों में पाई गई है, जबकि 23 मुल्कों में जनूबी अफ्रीकी किस्म के केसेस सामने आए हैं. कोरोना वायरस की इन नई खतरनाक इकसाम से बचाव कैसे मुमकिन है, आइए सबा शाह खान की रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं.
दुनिया भर में कोविड का फैलाव जारी है, जिसके नतीजे में वायरस में होने वाली जीनियाती तब्दीलियों या म्यूटेशन के सबब अब दुनिया को कोविड 19 की नई शक्लों या अकसाम का सामना है. कोविड 19 वायरस का B117 नामी वेरिएंट, जहां इंतहाई तेजी से फैलने की सलाहियत के बायस बरतानिया में सख्त लॉकडाउन, पाबंदियों और अस्पतालों को शदीद बीमार मरीजों से भरने का सबब बना. वहीं बीमारियों की रोकथाम के अमरीकी इदारे CDC के मुताबिक UK वेरियंट अब तक अमरीका की 33 रियासतों में पाया गया है. इसके अलावा वायरस की 2 और अकसाम साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राजीलियन वायरस की किस्म भी अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में पहुंच चुकी है. माहरीन जनूबी अफ्रीका से आने वाले वायरस को खुसूसन खतरनाक करार दे रहे हैं. डॉक्टर रशीदा फैरन जनूबी अफ्रीका से मुल्हिका मुल्क जिम्बाब्वे में कोविड केसेस का मुताला कर रही हैं.
और ये खतरनाक इसलिए कहा जाता है इसलिए कि बहुत रैपिडली ट्रांसमिट होता है.
बरतानिया में कोविड 19 वायरस में तब्दीलियों को समझने के लिए तश्कील दिए गए इदारे कोविड 19 जीनोम कंसोर्शियम के मुताबिक वायरस जितना फैलेगा उतना ही अफजाइशी नस्ल के लिए इसकी तकसीम होगी. इस तकसीम के अमल में इसके जीनियाती कोड की कॉपियां बनती हैं, जिनमें कुदरती तौर पर मामूली तब्दीलियां आती हैं. गो ये मामूली तब्दीलियां परेशान को नहीं, ताहम वायरस कंट्रोल ना करने की सूरत में जितना ज्यादा ये फैलता है उतना ही इसे ज्यादा तब्दीलियों से गुजरने का मौका मिलता है. यही वो सूरत हाल है जो कोविड 19 के वायरस में संजीदा तब्दीलियों का बाइस बन रही है.
Sequencing, the enhanced sequencing is starting. I think many states.
बहुत सी रियासतों के सेहत आमा के इदारे अब मुनज़्ज़म तरीके से रियासत भर से मुस्बत नमूने इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो टेस्ट कर सकें, और मैं समझता हूँ कि CDC का इदारा इसमें उनकी मदद कर रहा है.
Universities and researchers are doing that as well.
माहिरीन UK और जनूबी अफ्रीका से आने वाले कोविड 19 वायरस की अकसाम को पहले से मौजूद कोविड से ज्यादा मोहलिक करार दे रहे हैं. ब्राजील से आने वाली किस्म के बारे में अभी तक माहिरीन को ज्यादा मालूमात नहीं, लेकिन इन तीनों किस्मों का तेजी से फैलना ही तशवीश का बाइस है. साइंसदानों के मुताबिक UK वेरिएंट आम कोविड से 56% और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट 50% ज्यादा तेजी से फैलता है.
इतना रैपिडली स्प्रेड होता है कि हॉस्पिटल डील नहीं कर सकते. तो वाइल इंडिविजुअल में मतलब अगर डेडली ना भी हो तो एट अ पॉपुलेशन लेवल बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि हॉस्पिटल कोप नहीं कर सकते.
اور یہی تشویش امریکہ میں بھی ہے کیونکہ صحت عامہ کا نظام ویسے ہی کووڈ کے بوجھ تلے دب رہا ہے.
It's changes in the spike protein that are
spike protein mein aane wali tabdili is variant ki zimmedar hai aur challenge ye hai ki isme is qadar tabdili aane lagi hai ki kuch vaccines ka iske khilaf madafti radd-e-amal itna bharpoor nahi raha hai.
Dr David Hamer kehte hain ki tarakki yafta mumalik tamam vaccine apne logon ko dekar bhi khud ko mehfooz tasavvur nahi kar sakte. Wo kehte hain ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ویکسین بانٹنا نہ صرف اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ یہ عالمی سطح پر وائرس کی روک تھام کے لیے بھی ضروری ہے.
Otherwise we'll get it better controlled and
ورنہ امیر ممالک تو اس پر قابو پا لیں گے لیکن کم آمدنی والے ملکوں میں وائرس پھیلتا رہے گا اور پھر ایک دن ایک نئی شکل سامنے آئے گی جو اتنی مختلف ہوگی کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں خاصی مختلف ویکسینز درکار ہوں گی.
ماہرین کہتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ ان نئے کووڈ اقسام کے خلاف بے شک ویکسینز کی افادیت قدرے کم ہے لیکن یہ ویکسینز کووڈ سے متاثر شدید بیمار مریضوں اور ہاسپٹلائزیشنز روکنے میں اب بھی مؤثر ہیں. اس وقت سوال یہ ہے کہ آیا نئی ویکسینز بنانے پر توجہ دی جائے یا موجودہ ویکسینز کا ہی دنیا بھر میں بہتر طور سے استعمال کیا جائے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو کم کر کے اس کی میوٹیشنز کی رفتار کو روکا جا سکے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, فیئرفیکس, ورجینیا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
برما میں فوجی بغاوت پر امریکہ کو سخت تشویش اور پریشانی ہے. فوج نے حکمران نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی پارٹی اور برما کی سویلین قیادت کے رہنماؤں کو حراست میں لے لیا ہے, جن میں آنگ سان سوچی, صدر او ون میٹ, کابینہ کے وزراء, مختلف علاقوں کے وزراء اعلی, اپوزیشن کے سیاستدان, مصنفین, سول سوسائٹی کے نمائندے اور سرگرم کارکنان شامل ہیں. ملک میں 8 نومبر کے انتخابات کے بعد, جن میں ملک کی سب سے بڑی سویلین پارٹی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی یا این ایل ڈی نے عام نشستوں میں 83% کامیابی حاصل کر لی تھی, برما کی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ابھی ہونے ہی والا تھا. آنگ سان سوچی, جو این ایل ڈی کی سربراہ ہیں, 2015 میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ملک کی سویلین قائد چلی آ رہی ہیں. برما کے فوجی لیڈروں نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں جعلی قرار دے دیا. ان الزامات کو جب پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تو فوج نے پارلیمنٹ کی عمارت کو گھیرے میں لے لیا اور بغاوت کر دی. برما کی فوج نے ٹیلی ویژن پر ایک اعلان میں ملک میں سال بھر کے لیے ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ 2008 کا آئین فوج کو نیشنل ایمرجنسی لگانے کا اختیار دیتا ہے. فوج نے ملک میں اہم تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے, بیشتر سرکاری وزارتوں پر قبضہ کر لیا ہے, بیشتر ٹیلی ویژن نشریات کو معطل کر دیا ہے اور سول سوسائٹی کے خلاف پکڑ دھکڑ کی مہم شروع کر دی ہے. فوج نے اقتدار آرمی کے چیف سینئر جنرل بن آنگ لنگ کے سپرد کر دیا ہے. مختلف سویلین عہدیداروں کے ساتھ برسوں اقتدار میں شراکت کے دوران فوج کو برما کے سیاسی امور میں خاصا اثر و رسوخ حاصل رہا تھا. آئین کے تحت فوج کو دفاع اور داخلہ کی وزارتوں پر کنٹرول حاصل ہے. اس کے علاوہ فوج کو پارلیمنٹ میں 1/4 نشستوں کی ضمانت بھی دی گئی ہے. صدر جو بائیڈن نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ برما کی فوج پر دباؤ ڈالنے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کرے کہ وہ اقتدار پر اپنا قبضہ فوری طور پر چھوڑ دے اور حراست میں لیے گئے سرگرم کارکنوں اور عہدیداروں کو رہا کر دے, ٹیلی مواصلات پر تمام پابندیاں اٹھا لے اور شہریوں کے خلاف تشدد سے اعتراض کرے. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے فوجی لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ برما کے لوگوں کی خواہشات کا احترام کریں, جس کا اظہار 8 نومبر کو جمہوری انتخابات میں کیا گیا ہے. امریکہ جمہوریت, آزادی, امن اور ترقی میں برما کے لوگوں کی امنگوں کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے. فوج کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اقدامات کو فوری طور پر واپس لے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکی سینٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا ٹرائل جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سینٹ میں اپنے پیش رو سابق صدر کے خلاف جاری مواخذے کی کاروائی پر کہا ہے کہ ان کی توجہ اس ٹرائل پر نہیں بلکہ کرونا وائرس کے خاتمے پر ہوگی۔ میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ملک گیر احتجاجی مظاہرے آج پانچویں روز میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان میں دنیا کی دوسری بلند ترین پہاڑی K2 کو سر کرنے کی مہم کو ختم کر دیا گیا، جس کے بعد بیس کیمپ پر موجود تمام غیر ملکی کوہ پیما سکردو روانہ ہو گئے۔ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کے اہداف کے حصول پر مبنی اپنی عمل درآمد رپورٹ عالمی ادارے کو بھجوا دی ہے۔ بھارت کی متعدد نجی تنظیموں نے سال 2021-22 کے لیے پیش کیے گئے بجٹ کو خواتین مخالف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ بنانے کے دوران عورتوں کے مسائل کو نظر انداز کیا، جبکہ ایک سینئر تجزیہ کار نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اور پاکستان نے خشکی سے گھرے ہوئے ملک افغانستان کے ساتھ کئی دہائیوں سے جاری راہداری تجارت کے معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے، جس سے پاکستان اور افغانستان کو معاہدے میں مجوزہ ترامیم پر بات چیت مکمل کرنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ فروری 2010 میں طے پائے گئے راہداری تجارت کے اس معاہدے کی میعاد 11 فروری کو ختم ہو رہی ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔